انسانیت کے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں وہ لوگ، تو انسانیت کے نام سے ان کو اگر مخاطب کیا جائے تبھی یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. مالدار کا پیسہ تو بڑھتا جائے گا، یہودی اسی وجہ سے مدینے میں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان کے بارے میں، اکالون للسحت، حرام اور سود کو کھانے والی یہ قوم. تو مدینے کے لوگوں کو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے شکنجے میں کس رکھا تھا، تھوڑی تعداد میں تھے لیکن اس کے باوجود مدینے کے غریب انصار، اوس اور خزرج بیچارے انہیں کے پنجے میں پھنسے ہوتے تھے، ہر وقت قرض دے کر کے اور ان کے سر پر سوار رہتے تھے. اسی وجہ سے دینی طور پر بھی ان کا کچھ اثر تھا، ایسا جیسا کہ صاحب کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو اپنا اگوا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ دین، ایک دین ان کے پاس ہے تو بہت سی چیزیں ان سے لے کر کے ہم اسی پر عمل کرتے تھے. بہرحال تو سود چونکہ یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ورنہ ہم سے جنگ کا اعلان سن لیں، یعنی ہماری طرف سے جنگ ان سے ہوگی. یہ بہت بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کم سے کم ہمدردی کے طور پر کچھ مدت کے لیے اگر پیسے دے دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑے اجر کی بات رکھی ہے. وہ صدقہ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو صدقہ کا اجر ملتا ہے بغیر کسی مقابل کے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ کروڑوں کے پیسے بینک میں کرا رہے ہیں ان کے پیسے، لیکن کوئی قرض مانگے 10 ریال 15 ریال تو اس سود لے کر کے. ایک صاحب بتا رہے تھے بڑے تعجب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ضرورت پڑی ایک آدمی سے قرض لینے کی، روزانہ پہلے سب میں فجر کے سے پہلے آ کے پہنچتا اور ہزاروں رکعتیں پڑھتا سب کچھ. تو سوچا کہ یہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے، قرض دے مالداری کے اوپر معلوم تھا. کہا واللہ ایسے قسم کھا کر کے کہا فجر ہی کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ اچھا کرا کر کے لے لو، جب لے لیے پیسے جب دینا ہوا تو کہا نہیں، جتنا ہمیں بینک میں ملتا ہے، گویا اس نے اپنے کو نلگا بھی کیا، جتنا ہمیں بینک میں ملتا ہے فیصد اتنا تو دینا ضروری ہے. لیا رات دن حرم میں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، سبحان اللہ، کہ کیسے اس قسم کی چیزوں پر ان کا اللہ کی طرف سے ڈرتے کیوں نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں سود لینا چھوڑ دیں ورنہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے. بہت بڑی دھمکی ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ہمدردی کے معاملہ، ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں واقعات، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دے دو تو واپس بھی نہیں کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، حلال سمجھ لیتے ہیں، اس کی بنا پر بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں، لیکن بعض حالات ایسے ہیں جس میں ہر شخص ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کی بنا پر سود کا دروازہ کھولنے کی بنا پر ہمدردی کا دروازہ پورے طور پر بند ہو جاتا ہے. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، جو خود لے کر کے سود کھاتا ہے. منہ کی لہو، جو دیتا ہے لے کر کے قرض اس کو سود دیتا ہے کہ تمہیں ہمیں تم 1000 دے دو ہم تمہیں 1200 دیں گے، 1400 دیں گے. یہ دینے والا بھی سود، کھلانے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت. وہ کاتب ہو، اور جو لکھتا ہے ایک دوسرے کی گواہی کے لیے یا ایک دوسرے کے قرض کو لکھ کر کے کہ انہوں نے اتنا قرض دیا اور اتنا دینا ہے، اس کے لکھنے والے کو بھی سود جب اس میں لکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ شاہد ہے اور دو گواہ اگر رکھ رہے ہیں سود لینے اور دینے پر تو اللہ کی لعنت پر اللہ تعالیٰ نے، پیر رسول نے ان سب پر لعنت فرمائی. وقال ہم سوا، سب برابر ہیں گناہ کے اندر، لینے والا، دینے والا، اسی طرح لکھنے والا، اسی طرح گواہ، سود کا گواہ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سودی بینکوں میں کام کرنا بھی حرام ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ نے روزی کے بہت سے دروازے کھولے ہیں، اللہ کی زمین بھی بہت وسیع ہے. اس وجہ سے کوئی کہتے کہ ہمیں کوئی کام نہیں ملا، یہ غلط ہے. سودی بینک میں یقیناً کام لینا، کیونکہ اس میں لکھنا پڑنا رہتا ہے سود کا، یہ چیز مطلق حرام ہے. ایک مسلمان ملک میں تو اس کا رواج ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا کر بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ لکھنا یا گواہی کا تعاون، کسی طرح سے بھی تعاون، یہ چیز گناہ کا یا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اٹھانے کا سبب بنتا ہے. ولی البخاری نہ ہو. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ سود کے 73 دروازے ہیں. 73 دروازے مطلب بہت سے دروازے ہیں، یا ایک ہی 73، لیکن عام طور پر عربی زبان میں بعض اعداد کا ذکر جیسے کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ اگر ایسی کہو تو ہم نہیں مانیں گے، 1000 مرتبہ کہو تو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 گن کر کے، یعنی کتنا بھی کہہ ڈالو. اللہ تعالیٰ نے خود پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ان کافروں کے بارے میں وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، آپ کافروں کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا استغفار کریں تو میں ان کو قبول نہیں کروں گا. ان کا مطلب ہے کہ جتنا بھی رسول خود فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں استغفار مطلق قبول نہیں، اگر معلوم ہوتا کہ 70 کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے تو میں ان کے لیے دعا کرتا. تو اسی طرح فراستوں و سبحون کا مطلب ہے کہ بہت سے دروازے اس کے ہیں، سروہا سب سے معمولی سود کا جو دروازہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ غلط کلی کرے. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اور سب سے بڑے سود کی بات ہے عِرْضُ رَجُلِ مسلم، کسی مسلمان بھائی کی آبرو کو لوٹنا، کسی طرح بھی اس کی غیبت کر کر کے، اس کو بدنام کر کے، یا خدا نخواستہ اس کے بچوں یا اس کے بچیوں کے بارے میں غلط بات کہہ کر کے، یہ سود کا سب سے بڑا اونچا درجہ ہے. سود جس کے بارے میں مال اور لے کر کے قرض کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سب کو، گویا یہ لعنت میں سب سے زیادہ مستحق ہے لعنت کا، سود لینے والوں میں سے. ان ارب الربا عرض الرجل المسلم، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے خاص طور پر سبحان اللہ ان ابواب میں یا ان مسائل میں ہم بہت سستی برتتے ہیں، بیٹھیں گے تو مجالس مسجد ہی ہو تو ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی حق بات ہے، ایک دوسرے سے ڈرانے کی بات ہے کہ بھائی مشورہ لے رہا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ غیبت یا کسی کی آبرو سے متعلق، کسی کی عزت سے متعلق کوئی بات کہانی اس وقت جائز ہے جب کہ مشورہ لے رہا ہو شادی بیاہ کے بارے میں، یا اس سے معاملہ کرنے کے، شراکت کرنے کے بارے میں، یا حدیث شریف کی روایت ہے تو اس میں بھی اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث یا فتویٰ لینے کا مستحق نہیں ہے کہ اسے فتویٰ لے، کیونکہ وہ تو ایسا ہے شراب پیتا ہے، یہ روزے نہیں رکھتا، نماز چھوڑتا ہے، یہ سب باتیں اس وقت کہہ سکتے ہیں. لیکن یوں ہی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کسی مسلمان کا گوشت کھانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتا ہے کوئی کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھائے؟ تو گویا غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مشابہ ہے. کلام پاک کی اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اس کو گناونے طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کوئی اگر اپنے بھائی کو نوچ لے، زندہ بھائی کو، تو اس میں کوئی بہادری کی بات تو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں ایک دوسرے پر غالب ہوا، لیکن ایک مردہ جو پڑا ہوا ہے اس کا گوشت نوچ کر کے کھا رہا ہے تو کس قدر سنگ دل ہے، کس قدر پتھر دل ہے وہ، اس کا مطلب ہے کہ دین ایمان سے ہاری. اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کی غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مسافر تشبیہ دی ہے. گویا اگر ایسا کر رہا ہے تو بہت بڑی بزدلی کی بات ہے. اگر زندہ دل ہوتا اور طاقتور ہوتا تو زندگی میں اس کو نوچ کھاتا، مرنے کے بعد تو پڑا ہے بے حس، اس کو کھانے کے مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ناکارا آدمی یا بہت ہی سنگ دل آدمی ہے جس کے اندر دین ایمان ہے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو گویا تم اس سے اس کو ناپسند کرو، یہ چیز ناپسند. اس وجہ سے غیبت کی بات، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بہت سخت عذاب کا قیامت کے دن یہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں کہ ایک مرتبہ آپ جب معراج میں گئے تو آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، غیبتاً آپ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں ہر وقت کاٹی جاتی ہیں. تو اگر جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ لوگ ہیں الذین کانوا یاکلون لحوم الناس، یعنی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. پیارے رسول کے سامنے ایک آدمی نے غیبت کی کسی کے، پیارے رسول نے فرمایا جا کے حلال کر لو، کہا میں نے تو گوشت کھایا نہیں، تو یہ صحیح روایت میں ہے، جا کر کے حلال کر لو. کہا کس چیز سے حلال کروں، کوئی چیز کھائی نہیں. کہا نہیں، تم نے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا، جا کر کے حلال کر لو. تو اس قسم کی بات ہے. اس وجہ سے رہ گئی بات، اگر آدمی فاسق فاجر اور اس کے فسق فجور سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت لوگوں کو ڈرانے کے لیے آدمی چپکے سے نصیحتاً، جس سے اس کا تعلق بن رہا ہو کسی کام کا، وہ نصیحتاً اس کو خیرخواہی کے طور پر اس کو کہہ دے کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا ہے. اور یوں ہی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بدنام کرنا، کبھی کبھی جھوٹ بات بھی، غیبت کے نام سے جھوٹ باتیں بھی. پیار رسول سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، پیار رسول نے فرمایا الغیبت ذکروں کا اخاق کا بما یکرا، تم کسی مسلمان بھائی کو ایسے اوصاف سے ذکر کرو کہ اس کے سامنے اگر ذکر کیا جائے تو ناپسند کرے. کہا اللہ کے رسول اگر وہ خصلت اس کے اندر ہے تب بھی ذکر کرنے میں غیبت ہوئی؟ کہتے ہیں کہ وہی تو غیبت ہے کہ اگر اس کے اندر یہ برائی ہے اور تم بغیر کسی سبب کے کسی دوسرے سے ذکر کر رہے ہیں. اگر برائی نہیں ہے تو گویا دو گناہ تم نے کمایا، ایک یہ کہ جھوٹ اس کے اوپر ایک ایسی تہمت لگائی جس کی جو صفت اس کے اندر نہیں، اور دوسری یہ کہ غیبت بھی کیا. تو یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی غیبت کی چیزوں سے مسلمانوں کو، اس قسم کی چیزوں سے بہت سخت بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے آدمی کا. چلتے پھرتے آدمی کو لوگ یوں ہی ناحق اس سے بدنی کر کے کتراتے پھرنے لگیں گے. اور اس کے علاوہ اور کوئی جھوٹ بہتان لگانا یہ تو اور بہت بڑی بات ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق کو لوگوں نے جھوٹ بہتان کیا، یہاں تک کہ 40 دن تک وہ مرنے کے قریب ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا سب کچھ. اللہ کی یہ بھی حکمت تھی کہ پیارے رسول کو اگر غیب معلوم ہوتا تو پیارے رسول فوراً بیان کر دے. لوگ کہتے ہیں پیارے رسول غیب دان تھے، اگر غیب معلوم ہوتا تو فوراً لوگوں کو جھوٹا ثابت کر کے اور براز ظاہر کر دیتے. لیکن جب وہی آئے صورت نور کا نزول ہوا تب اس کے بعد ان کی برات ہوئی. وہ اتنی ہوشیار تھی، ان کے والد جب آیت نازل ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنستے ہوئے اس سے پہلے آتے تھے تو غم کا بوجھ آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوتا تھا اور بیٹھتے تھے. صرف حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا پوچھتے تھے پیارے رسول کئی فتیکم، کیا حال ہے تمہارا، چپ چاپ کچھ دیر بیٹھے رہتے پھر چلے جاتے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہنستے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت عائشہ کے والدین کے گھر میں ابو بکر اور ان کی ماں کے ام رومان کے پاس گئے اور آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی. تو ان کی ماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، ماتھا چومو. کہا کہ نہیں، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں. ان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا تو پہلے ہی یہ ہمیں بری کر دیتے. شکریہ اس کا کروں گا جس نے ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے ہمیں بری کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تہمت یا جھوٹ باتیں لگانی تو اور ہی بڑی ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے سب سے بڑے گناہ کی بات سود کے پورے درجے میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان مسلم بھائی کا یا مسلم عورت و مرد ہو کسی کا بھی عزت لی جائے کسی انداز سے بھی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے رسول نے فرمایا، حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا، لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثل بمثل، سونا سونے سے برابر برابر کر کے بیچو. کیا فائدہ ہوگا؟ کس فائدے کے لیے بیچے گا آدمی؟ لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، یعنی کیا اس کا سونا زیادہ اچھا ہے یا خراب ہے، ایسا فرق ہو سکتا ہے. نوعیت سونے کی اگر ہے تو سونے کو بہرحال سونے کے برابر، 100 گرام 100 گرام کے بدلے. یہ نہیں کہ تمہارا سونا اچھا ہے ہمارا سونا کچھ خراب ہے تو تم مجھ سے 100 کے بدلے 150 گرام لے لو اور اپنا سونا دے دو، یہ نہیں. اسی طرح لا فلا تشفوا بعض بعضا، ایک دوسرے کو زیادہ نہ لو. فلا تبیع الورق بالورق، چاندی کو بھی اسی طرح برابر برابر بیچو. ولا تشفوا بعض بعضا، ولا تبیعوا منها غائبا من عاجز، ایک حاضر ہو اور دوسرا بھی حاضر نہ ہو. کہہ دو یہ چاندی میں 100 گرام خرید رہا ہوں، میں تمہیں کل پرسوں 2 دن کے بعد 100 گرام چاندی دوں گا یا 200 گرام دوں گا. یہ 200 گرام والا تو سود بھی ہو گیا، اور اگر کہے کہ نہیں 100 گرام کل دوں گا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ کل کا بھاؤ نیچا اونچا ہوتا رہتا. اللہ کی قدرت سے سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے سے قیمت کے نام سے لوگوں کے اندر مجبور کیا لوگوں کو کہ اس کو گویا چیزوں کے بدلنے اور چیزوں اس کے بدلے چیز لینے کا کام اس سے ہو، جس کو صرف کہتے ہیں، مجبور کیا اس پر. حالانکہ اگر بھوک لگے آدمی کو تو اس کو کھا کر کے آدمی آسودہ نہیں ہو سکتا، کھا بھی نہیں سکتا ہے. گویا ایک چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ اس کو پیسہ بناؤ، نقد بناؤ. تو اس میں بھاؤ نیچا اونچا بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے فوری طور پر خریدنا ہے تو برابر برابر کر کے خریدو. اسی وجہ سے سونے کے بازار میں آپ جائیں گے تو یہ چیز یہاں ہے، دوسری جگہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ چیز ہے، کہیں گے کہ یہ پرانا لے کر کے تم ہمیں نیا دے دو، تمہارا وزن اتنا ہے جتنا باقی ہو پیسہ لے. نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اس کو بیچو، جتنا بھی ہو بیچ ڈالو، بیچنے کے بعد پھر نئے سرے سے خریدو، یہ چیز اچھی ہے۔ تو یہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ اس سے بدلو نہیں، بدل کر کے سونا، گڑھا ہوا سونا، بنایا ہوا زیور، بنایا ہوا سونا، آپ ٹوٹے ہوئے سونے یا پرانے سونے کے بدلے اگر برابر برابر خرید رہے ہیں تب تو صحیح، لیکن وہ برابر جو خریدے گا پھر بھی اس میں محنت جو ہوئی ہے تو سود کی بات آتی ہے۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے پورے طور پر اس کا ایک دم راستہ ہی بند کر دیا، برابر برابر خریدنا خریدو، ورنہ ایک دوسرے کو بیچ کر کے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کر کے پیسے لے لو، پیسے سے تم جتنا چاہو دوسرا سونا خریدو، دوسری چاندی خریدو، بڑی ہوئی زیور بنائی ہوئی۔
لیکن آج کل جو ہے نا جی، یہ 24 کیرٹ تو خارج ہوتا ہے، لیکن بازار میں تو 22 کیرٹ یا 21 کیرٹ دیتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں اس پہ 1.5 ماشاء کم ہے۔
نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ اگر واقعی ثابت کر لیتے ہیں تو بڑی سخت، سونے کے اوپر بڑی سختی ہے جہاں تک میں جانتا تھا، دھوکہ تو اللہ کو بھی دے لیتے ہیں لوگ، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی سخت پابندی اس میں ہوتی ہے، اگر ذرا سا دھوکہ ہو گیا کہ کیرٹ میں فرق ہوا،
کیرٹ تو پورا ہوتا ہے لیکن ریٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے،
ریٹ میں تھوڑا، یعنی دوسری دکان کی نسبت سے یا کیسے؟
نہیں، مثال کے طور پہ اس میں جو تانبا ہے 12 رتی ہے، لیکن کارڈ کی دیتی ہیں وہ 6 رتی دیتی ہیں۔
بارہ دھوکے کی بات ہے، اگر وہ دھوکا پکڑا گیا تو دھوکے والے کو سزا دی جائے گی، لیکن ظاہری طور پر بڑی پابندی سونے کے بازاروں میں ہے، اور اس میں دھوکے ہر چیز میں چل جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔
سوال کا
کتنا باقی ہے؟ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد علیہ وسلم۔ پوچھ رہے ہیں، عرض ہے کہ ہندو پاک میں ایک جماعت ہے جو صرف 8 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ حرم شریف میں بھی 20 رکعت پڑی جاتی ہے، کون سی تعداد افضل ہے؟ اچھا پوچھا آپ نے، کون سی تعداد افضل؟ افضل وہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے۔ آپ صحیح سے صحیح روایات ڈھونڈ لیں، کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ پیارے رسول نے 20 پڑھی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں جو مشہور کیا جاتا ہے، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن حضرت ابی ابن کعب کو جب پیارے رسول کے بعد اکٹھا کیا ایک جماعت کے اوپر، تو 20 کے بجائے 8 پڑھنے کا حکم دیا، صحیح روایت ہے۔ 20 کا لفظ کہیں کسی صحابی یا حضرت پیارے رسول سے ثابت نہیں، حضرت عائشہ، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ہے، صحیح سے صحیح روایت۔ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت یصلی 40 فلا تسأل حسنہن وطولہن ثم یصلی 40 فلا تسأل حسنہن وطولہن ثم یوتر بثلاث۔ پیارے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ 4 رکعتیں دو دو کر کے 4 رکعتیں پڑھتے تھے آپ، لیکن 4 کے بعد آپ گویا ایک آرام فرماتے تھے، اور اتنی لمبی پڑھتے تھے پوچھو نہیں، بلا تصال، اور اتنی اچھی پڑھتے تھے کہ پوچھو نہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کا سوال نہ کرو، کتنی اچھی پڑھ لیتے تھے پیر۔ اور اس اچھی ہونے کی بات تفصیل آج اس میں ہے کہ پیر رسول اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، کبھی کبھی سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھتے تھے، اور آپ کے قدم مبارک پوچھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے خود پوچھا، اللہ کے رسول آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی تھکان کیوں اٹھاتے ہیں؟ وقت رفا اللہ کماتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو کیا رسول فرماتے تھے، افلا اکون عبداً شکورا، اللہ نے ہمارے اوپر نعمت ہمارے اوپر نازل فرمائی، تو اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کرو؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ رسول سے 8 سے زیادہ دو دو کر کے، اور 3 سے زیادہ رمضان، حضرت عائشہ کا کہنا ہے رمضان کے علاوہ، یا رمضان کبھی بھی آپ نے اس سے زیادہ کوئی قیام اللیل نہیں پڑھی ہے، جس کو تراویح آپ نے 3 راتیں آپ نے شروع میں، یہی قیام اللیل آپ نے 3 راتیں شروع میں پڑھی تھی، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس کو جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تہجد کی نماز جو نصف لیل کے بعد پڑھی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے، پیارے رسول آخر میں پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھا ہے۔ پہلی رات آپ نکلے پڑھنے لگے اپنے حجرہ مبارکہ سے، آپ مسجد نبوی شریف جائیں تو شمال کی طرف زنجیر لگی ہے، ایک تھوڑی سی زمین گھیری ہوئی ہے، زنجیر لگی ہوئی ہے سنہری، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کی جگہ تھی۔ اصحاب صفہ جو چبوترا ہے وہاں ہوتے تھے، آ کر کے پیارے رسول کے ساتھ جماعت میں لگ گئے، اور آپ نے پہلی رات میں جماعت کے ساتھ پڑھائی تراویح، پھر دوسری رات لوگوں میں مشہور ہوئی بات کہ پیارے رسول تراویح پڑھا رہے ہیں تو بہت لوگ آئے، تیسری رات بھی بہت اور زیادہ لوگ آئے، یہاں تک کہ جگہ نہیں رہ گئی مسجد میں، تو پیارے رسول نکلے نہیں۔ اب آپ نے اندر ہی نماز پڑھی، لوگوں نے کنکری مار کر کے آپ کے دروازے مبارک پر، شمال میں ایک دروازہ تھا اور غرب میں پہلے صف کے مقابل میں ایک دروازہ تھا جس سے نکل کر کے آپ لوگوں کو نماز پڑھانے آتے تھے، تو شمال کے دروازے پر لوگوں نے کنکریاں مار کر کے پیر رسول کو اطلاع دینے کی کوشش کی، لیکن پیر رسول نکلے نہیں. فجر کی نماز پڑھانے جب نکلے تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا انہ لم یخفا علی مکانکم، تم لوگ آئے تھے تراویح پڑھنے، مجھے یہ چیز معلوم تھی، پوشیدہ نہیں رہی مجھ پر، لیکن میں ڈر گیا کہ اگر اس طرح پڑھنے لگے تو تمہارے اوپر یہ قیام اللیل فرض نہ کر دیا جائے. یہ بھی آپ کی رحمت للعالمین کا ایک پہلو ہے کہ اگر فرض، پھر آپ فرماتے ہیں اگر فرض کر دیا جاتا تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے پیارے رسول نہیں نکلے. جب پیارے رسول نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی معاملہ اسی طرح رہا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ اکیلے 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں بھی اسی طرح تھا. ایک رات حضرت عمر رمضان میں نکلے، کان الناس یصلون اوزاعاً متفرقین، متفرد طور پر لوگ پڑھتے تھے، اکیلا ایک آدمی کوئی پڑھ رہا ہے، دوسرے دو تین آدمی مل کر کے پڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ دو چار آدمی مل کے پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا لوگوں سے، لو جمعناہم علی امام واحد، ایک طرح علی قارئ واحد، قرآن پڑھانے والے ہی کے اوپر ان کو امام بنا کر کے سب کو جمع کر دیا جائے. سب کو جمع کیا، پھر حضرت ان کو حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھائے حضرت عبی کو، اگر اس سے زیادہ کبھی پڑھاتے رہے تو جواز کا مسئلہ لیا جاتا ہے. لیکن بعض روایت میں آتا ہے 36 رکعت حضرت عبی پڑھاتے تھے، 36 کو جائز نہیں کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں 20 ہی ہونا چاہیے. تو اس طرح کر کے جب دیکھا دوسرے دن تو کہا نعمت البدعۃ ہذی، اچھی بدعت ہوئی. جس سے لوگ لیتے ہیں کہ بدعت حسنہ میں، بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت جو چیز شریعت میں نہیں رہی ہے اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے، لیکن جو چیز پہلے رہی ہے اس کی تجدید کرنا یہ لغت کے طور پر، زبان کے طور پر آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بدعت نہیں ہوئی. زبانی طور پر یعنی لغت عرب یا زبان لینگویج کے اعتبار سے اس کو بدعت کہا جائے، لیکن یہ شرعی بدعت نہیں ہے. یہ ہے اس کی حقیقت. اب جو 8 رکعت کے بجائے 20 رکعت ہر میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں مذاہب مختلف، اور مذاہب میں ایک بات کسی امام سے یا امام کے بعد کوئی آنے والے ان کے قول پر تفریح کر کے وہ مذہب بنتا گیا، اور اس کو اس طرح پوجا گیا اس مذہب کو کہ وہ قرآن اور حدیث کے برابر سمجھا گیا. یہ چیز میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یعنی قرآن حدیث کو دیکھے بغیر وہ کہے نہیں ہمارے امام نے کہہ دیا یہی صحیح ہے، لکیر پتھر کی. تو حرم پاک میں جھگڑا ہوتا تھا، کوئی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ 8 پڑھتے تھے، کچھ لوگ 20، لیکن مسئلے کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 20 متفق طور پر جائز کہا گیا. اس شرط پر کہ اگر کوئی 11 پڑھ رہا ہے تو جائز ہے، افضل ہوا ہے، جیسے آپ نے پوچھا کیا افضل ہے، افضل 11 ہے. لیکن اگر کوئی 16 پڑھ رہا ہے، 15 پڑھ رہا ہے، 25 پڑھ رہا ہے، 50 پڑھ رہا ہے، اس نیت سے کہ جائز ہے تو پڑھنا جائز ہے. لیکن یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں 20 رکعت سے کم جائز نہیں، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا. یعنی یہ پڑھنا، یہ نیت رکھنا بس بدعت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں 20 بھی جائز ہے، کبھی 20 پڑھ لیا، کبھی 25 پڑھ لیا، کبھی 40 پڑھ لیا، کبھی 18 پڑھ لیا، تو اس کے جائز ہونے کا شبہ نہیں، انشاءاللہ جائز ہے. تو اور یہ کہنا کہ یہ لوگ بیسیے ہیں، ایک چیز اس کو یہ گروپ بنا لیتے ہیں لوگ گالی کا سمجھ، غیر مقلدین اور یہ بیسیے ہیں، اور بیسی اپنے یہاں دیہات میں ایک لفظ مشہور ہے، بسہا. بسہا کہتے ہیں اس کتے کو جس کے شاید 20 دانت ہو، وہ کاٹ لے تو آدمی بچتا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بسہا. یہ لوگ تو اس نام سے بدنام کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، یہ چیزیں سب غلط ہیں. پیر رسول کی سنت کو لینے والے کے لیے یہی کافی، پیر رسول سے اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے. دنیا ایک طرف ہو لیں، اگر پیر رسول کی سنت پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو برا نہ کہنا چاہیے. غریب سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیر رسول کی سنت کو لے کر کے گونگ گاؤں تو کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں. خدمت میں عرض ہے، یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے وقت یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری دعا قبول فرما. اس کو تمام ائمہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ جو شخص ادا کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے. یہ باقاعدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. یہ کہنا غلط ہے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول کے امتی اور پیارے رسول کی اتباع کی بنا پر میں امتی ہونے کے ناطے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ تعالیٰ، میں پیارے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو معاف کر دے. اے اللہ رب العزت، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، پیٹ پر لے کر کے ان کو حج کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر کے اس کے طفیل مجھے معاف کر دے. یہ کہنا صحیح ہے. لیکن کسی شخص کا کی ذات کا حوالہ دے کر کے دعا کرنا ہے، اس کو ہمارے ائمہ نے اول تو پیار رسول سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے اس کے خلاف ثابت ہے. جب تحت پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا صحابہ کرام نے آپ کی ذات کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا حضرت عباس کو پکڑ کر کے آپ کے چچا کو کہا کہ پیارے رسول کی جگہ پر آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اور حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تعالیٰ جب پیارے رسول ہم میں زندہ تھے تو تیرے پیارے رسول کے ذریعے سے ہمیں بارش ہوتی تھی، اب ہم پیارے رسول کے چچا کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں، یعنی ان کی دعا سے. یہی معنی اس کا معین کیا علماء نے. حضرت یزید بن اسود یزید بن اسود تھے ایک صاحب، حضرت معاویہ کے زمانے میں مدینہ شریف آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے شکایت کی تحت بہت سختی پر ہے، تو آپ نے ممبر پہ بیٹھ کر کے اور پھر لوگوں کو نصیحت کی، توبہ استغفار کی تلقین کی. اس کے بعد حضرت یزید بن اسود ایک ایسے عام آدمی تھے جن کا کوئی ذکر نہیں تھا، تابعی تھے، ان کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ ممبر میں بیٹھا کر کے کہا یزید بن اسود تم اللہ سے ہم لوگوں کے لیے دعا کرو. ارفع یدک صاحب کا وہ خلیفۃ المسلمین تھے، دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے، فوری طور پر بارش کا نزول ہوا. تو یہ طریقہ رہا ہے صحابہ کرام کا کہ زندہ کے دعا کے طفیل مانگتے تھے، یہ نہ کہ پیارے رسول کی ذات کی یا پیارے رسول کے آل ویال فاطمہ حسن حسین ان کا طفیل لے کر کے دعا مانگا جائے، کیونکہ پیارے ائمہ نے اس کو اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے. آپ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے اللہ سے مانگیں، جیسے کہ تین آدمی جب غار میں پھنسے تھے تو اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، غلطی کرنے جا رہا تھا لیکن تجھ سے ڈر کر کے اس غلطی سے میں رک گیا، اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل تجھے پسند تھا تو اس کے طفیل تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری مصیبت ڈال دے. کسی آدمی نے تین عمرے کیے، چوتھا عمرہ کیا تو سر نہیں مڑوایا، اب کیا کریں؟ پتا نہیں کتنے فاصلے پر کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک ایک دن کے بعد لوگ کرتے ہیں، تم سر میں بال ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا، کمرہ تو نہیں مڑائے گا. راگل بات یہ عمرے جو ہوتے ہیں تنعیم سے یا جیرانہ سے ہوتا نا، یہ عمرہ کا رسول کی سنت سے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، اس کو نہ کرنا تمام علماء نے کہا یہی صحیح ہے نہ کرنا. لیکن ایک چیز بنا لی ہے لوگوں نے کہ آئے ہیں تو سستے میں عمرہ ایک اپنے لیے، دوسرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، زندہ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں، ہر چیز کو شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے اصول ہی پر کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ ننگا رکھنا چاہیے، اس لیے اکثریت عورتوں کے ننگے منہ آتی ہے، کہاں تک درست ہے؟ نہیں، چہرہ اس وقت وہ ننگا کر سکتی ہے احرام کی حالت میں جبکہ وہ گھر میں ہو، خیمے میں بیٹھی ہو، دو دن تین دن تک رہے گی وہ کھول سکتی ہے. لیکن جہاں مردوں اجنبی مردوں کا سامنا ہو وہ نقاب نہ پہنے، بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جو سر پہ چہرے پر ڈال لیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم لوگ احرام میں ہوتی تھی، جب لوگ گزرتے تھے ہمارے سامنے سے سدلت احتانا جلبابہا، اپنے جلباب کو یعنی دوپٹے کو اپنے چہرے پر لگتا رہتی تھی. اس میں سونڈ بنانے کی بھی ضرورت نہیں کہ دور رہے، جو کچھ اگر چھو بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اور یوں ہی ایسے احرام کی حالت میں ننگے منہ، پرانے زمانے میں ننگے منہ اور ننگے بدن بھی طواف کرتے تھے، یہ چیز غلط ہے. آج کل بڑی سطح پر کاروبار ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا ہے، جو ہی ایک دفعہ ہاں ہوئی تو خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں طے شدہ ریٹ کے پابند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اصطلاح یہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ مجلس ایک ہی ہو، لیکن شرط کر لے کہ بھائی ہماری بات مکمل ہوگی تو میں بھی مکمل ہوگی، اگرچہ ہم دو چار گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہوئی شرط کے ساتھ تو پھر خیارے یا اختیار مجلس رہے گا. جب تک مجلس اکٹھا ہے دونوں تب تک کوئی اختیار رہے گا، لیکن جب اختیار ختم کر دیں گے کہ نہیں مجلس بھی ایک ہو دس گھنٹے کی بھی تو ہماری بے مکمل ہے. اسی طرح اگر انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ کہ سود وغیرہ کی بات نہ ہو. چاہے فروخت کندہ کو ایک منٹ بعد بھی احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی سے کم ریٹ بتا دیا. ہاں اس شرط پہ اگر عرفاً یہ چیز چل رہی ہے، شرط ہے، تب تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بے مکمل ہو جائے گی. وہ سہارا لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. خریدار تقاضا کرتا ہے کہ تم مال دینے کے پابند ہو، اسی طرح خریدار زیادہ ریٹ میں اگر خرید کرے، فروخت کرنے والا تقاضا کرتا ہے کہ مان لو موجودہ خرید فروخت. تو بات وہی رہی کہ اگر اختیار ایک دوسرے کو نہیں دیا ہے تو خیار مجلس اگر بیٹھے ہیں تو اس کو خیار مجلس سمجھا جائے گا کہ ایک ہی مجلس ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کے چلیں گے یا پھر دوسرے کسی سے معاملہ کیا جانے لگا تو انٹرنیٹ کی بات سمجھی جائے گی یا ٹیلی فون کی سمجھائے گی مجلس ختم ہو گئی، جواب سے ہماری بات کٹ ہو گئی، تو پھر دوسری مرتبہ رنگ کر کے اور بتانا کہ نہیں بھائی واپس کر دو، یہ اس وقت صحیح نہیں ہوگا، اس کو سمجھا جائے گا کہ مجلس الگ ہو گئی. ہندوستان میں اجمیر کا نام ایک جگہ ہے، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، اس کا نام اجمیر شریف ہے، اس سے کم اس کو برداشت نہیں کرتے. اگر آپ نے ایک، میں خود ٹرین میں آ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کسی سے کہا کہ کہاں سے آپ آ رہے ہیں، تو کہا کہ اجمیر شریف سے. تو مجھ سے بعد میں کسی نے پوچھا تو ان کو سنانے کے لیے میں نے کہا کہ میں بستی شریف سے آ رہا ہوں، تو کہتے ہیں بستی کب سے شریف ہوا، تو اعتراض کر بیٹھے. تو آپ نے بہرحال اس کا نام اجمیر شریف کہتے ہیں. اور آپ یہ جان لیں، یہی میں نے دیکھا ہے بہت سے حاجی اور حجنوں کو، وہ یہاں سے جا کر کے اجمیر شریف ضرور جائیں گے، ماتھا رگڑیں گے اپنا، سب ان کا حج مکمل ہوگا کہتے ہیں. اور یہاں سمجھاتے تھے واللہ ایسے کہا جتنا بھی کو ہم نہیں مانیں گے، ہم جائیں گے، ایسے کہتے تھے.
حج کا بدل بھی سمجھتے ہیں.
سات مرتبہ اگر آپ اجمیر چلے گئے، آپ کا گھر قریب بھی ہے، سات مرتبہ چلے گئے حج کا بدل ہے کہتے ہیں. سات مرتبہ سنا ہو سکتا ہے مدت کم کر دی ہو یا عدد کم کر دی. اللہ المستعان، سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کا معاملہ، اصل میں جب قرآن اور سنت جس کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ندی بات بل امین اور رسول امین ہوں گے بر عالم آیا تھی وہ عالم کتاب الحکمہ وہ امکان ہوں خبر لگے بر عالم مبین. قرآن اور سنت کی رسی ہاتھ سے چھوٹی، اس کا دامن چھوٹا، تو پھر کس کس وادی میں آدمی بھٹکے کوئی وہ نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے. یہ ہے، لیکن آدمی اگر اپنے کو پابند کرائے قرآن حدیث کا، تو یقیناً ایک قدم بھی پھونک پھونک کر کے پھونکے بغیر نہیں رکھے گا. جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان لوگ جاتے ہیں، کے لوگ جاتے ہیں، خاص اس بات کو لے کر جاتے ہیں کہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. میں نے سنا ہے کہ کوئی معین الدین نام ہے، معین الدین اجمیری نام، ٹھیک ہے، نام کا کوئی ولی ہے، کوئی ولی ہے، وہ آدمی نیک سے جیسا کہ ذکر میں آتا ہے، لیکن لوگ